इतनी प्यारी मीठी मीठी गुफ्तगु है तार की, कितनी प्यारी मीठी मीठी गुफ्तगु है तार की।
अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फाऊधु बिललाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम صلاه والسلام عليك يا رسول الله وعلى اليك واصحابك يا حبيب الله صلاه والسلام عليك يا نبي الله وعلى اليك واصحابك يا نور الله تسارع يا درود والسلام پیج نمبر 6 فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس نے یہ کہا اللہم صلی علی محمد وانزل المقعد المقرب عندك يوم القيامه اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
یا مرشدی آپ کی خدمت میں عرض ہے کہ آپ جب اجمیر شریف تشریف لائے تو وہاں اجمیر شریف میں غریب نواز کے آستانے پر وہاں آپ حاضر تھے، دعاؤں میں مشغول تھے، تو دعا مانگتے وقت آپ کے دامن میں پھول گرا، اور اس وقت پورا کیا واقعہ تھا برائے کرم آپ سنا دیں، بڑی خواہش ہے کہ آپ کی زبانی میں سنوں، میں نے کسی اور سے سنا تھا، میں چاہتا ہوں کہ آپ کی زبانی سنوں۔
اللہ اللہ خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں حاضری میں ہم سب مل کر یا خواجہ میری جھولی بھر دو، یہ منقبت پڑھ رہے تھے، ایک پھول کی تازہ گلاب کے پھول کی پتی میں جھولی پھیلایا ہوا تھا میں، یا خواجہ میری جھولی بھر دو، تو وہ میری جھولی میں آ کر ایک پھول کی پتی گری گلاب کے پھول کی، وہ میں نے سنبھال لی کہ مجھے میرے خواجہ نے جھولی بھر دی۔ حاجی عبید رضا بھی میرے ساتھ ہی کھڑے تھے، انہوں نے لپک کر وہ پھول کی پتی لے لی، اپنے پاس رکھ لی، وہ اپنے بعد رکھی، کسی کو دے دی، اب یہ پتا نہیں مجھے۔ بہرحال یہ اس طرح کا ہوا تھا، اب خدا جانے وہ پھول کون سا تھا، وہ لوگ ویسے بھی چڑھاتے تو ہے نا وہ پھول، تو بہرحال یہ کہ یہ قصہ ہوا تھا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
پہلے پہلے مرشد کریم کی بارگاہ میں عرض ہے کہ آپ رضا کے ملک میں کب تشریف لاتے پہلی مرتبہ، یہ ارشاد فرما دیں، اور آپ نے سب سے زیادہ وقت کس صوبے میں دیا اور کہاں پر کس صوبے میں آپ پہلی مرتبہ تشریف لائے تھے، برائے کرم اس بارے میں رہنمائی فرما دیں، کیونکہ کچھ اسلامی بھائی کہتے ہیں کہ آپ پہلی مرتبہ حاجی علی تشریف لائے، کچھ کہتے ہیں احمد آباد تشریف لائے، تو براہ کرم آپ ہی فیصلہ فرما دیں، جزاک اللہ خیرا۔
غالباً 91 میں سب سے پہلے خواجہ اور رضا کے ہند میں حاضری ہوئی تھی، اور بمبئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے، بمبئی میں ہم اترے تھے حاجی علی نگر، جس کو حاجی علی سیدی حاجی علی رحمت اللہ تعالی علیہ کا جہاں دربار شریف ہے، مزار شریف ہے، تو ہم وہاں اترے تھے، اور شاید وہیں اجتماع بھی تھا، اور اس کے بعد شاید ہم وہاں گئے تھے، ہم تاجپور شریف، مجھے یاد پڑتا ہے کہ وہاں اجتماع تھا،
جی بمبئی کے بعد
تاجپور شریف گئے تھے، پھر غالباً احمد آباد شریف میں گئے ہوں گے، اور زیادہ میرا رکنا مجھے شاید وہاں احمد آباد شریف میں ہوا تھا شاید، یا پہلی بار دوسری بار میں زیادہ رکنا ہوا تھا، بمبئی میں بھی کافی رکا ہوں، بریلی شریف بھی دو بار حاضری ہوئی ہے میری، اجمیر شریف بھی دو بار حاضری ہوئی ہے، غالباً دو بار حاضری ہوئی۔ صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔
یا خواجہ میری جھولی بھر دو، یا خواجہ میری جھولی بھر دو، یا خواجہ میری جھولی بھر دو، بھر دو، یا خواجہ میری جھولی بھر دو، میں ہوں سائل
کریم ایک جملہ کہا جا رہا ہے کہ کاش ایک ایسا بھی لاک ڈاؤن ہو کہ میں مسجد نبوی میں ہوں اور مجھ سے کہا جائے کہ آپ یہاں سے نہیں جا سکتے. یا مرشدی ایسا جملہ کہنا کیسا؟ جواب عنایت فرما دیجئے.
مسجد نبوی سے جا نہیں سکتے آپ, دیوان کیے اور کیا. یعنی یہ فی الحال تو یہ نا کہ ناممکنات میں سے ہے, اگر رکھیں گے بھی تو مسجد نبوی میں نہیں رکھیں گے, کسی وجہ سے بھی اگر یہ اریسٹ کریں گے تو ظاہر ہے کہیں اور ہی اریسٹ کریں گے. اب وہ اتنا جذبہ ہونا چاہیے کہ مدینہ شریف کی جیل بھی میٹھی میٹھی لگے. پرانا مجھے واقعہ یاد آ گیا, جب گلزار حبیب میں اجتماع ہوتا تھا, نیا نیا کام تھا ہمارا, تو ہم مطلب میں ایک قصہ ہے بھائی, اسکوٹر پر وہ گلزار حبیب کی طرف آ رہا تھا جمعرات کو اجتماع کے لیے, تو کہیں راستے میں وہ اسلام بھائی ہوتے انہوں نے مدینہ شریف میں اور کچھ کام کیا تھا اور وہ جیل بھی گئے تھے. تو خیر وہ جملہ وہ الفاظ ان کے دہرانے میں بھی ڈر لگتا ہے مجھے. تو وہاں کی جیل کے بارے میں اس نے کہا کہ جیسے کہ میں یہاں کی جیل کا تصور کرتا ہوں کہ یار ادھر تو جیل میں اندھی لیتی ہے, ادھر جیل میں اندھی چلتی ہے. اس نے نعوذ باللہ یہ جملہ بولا, میں نے کہا اسکوٹر روک میں پہلے اتر جاؤں. یہ کیا کہا تھی مدینے میں؟ یہ ایک چٹکلا ہوا تھا, آپ سمجھ گئے ہوں گے میں کیا کہنا چاہتا ہوں. اب میرے وہ تو یہ الفاظ بولنے مدینے کے لیے گوارا نہیں ہے, تو اس نے تو ٹا کر کے فائر کر دیا. کیا مدینہ مدینہ, وہاں کی ہر چیز اچھی ہے. اللہ اللہ,
بہاروں میں بھی
جیل بھی اچھا ہے وہاں کا
بہار.
ہم اللہ تعالیٰ سے عافیت کا سوال کرتے ہیں کہ ہم پھر گلے شکوے میں پڑ سکتے ہیں, برداشت نہ ہو سکے تو عافیت. بہر المسجد نبوی سے کبھی نہیں نکلنے دیں گے, یہ پتہ نہیں محال کا مطالبہ, ناممکن بات ہے, یہ ایسا ہو نہیں سکتا. کوئی بھی ہر وقت رہے مسجد نبوی, اس کو نکلنے نہ دیا جائے تو سیدنا صدیق اکبر فاروق اعظم قدموں میں تشریف فرما حاضر ہیں, نکلتے تو وہ حضرات بھی ہوں گے. اللہ کی عطا سے آنا جانا تو اللہ کریم اپنے اولیاء کرام کو بھی یہ عطا کرتا, تو یہ تو صحابہ کرام کے بھی سر خیل اور تاج ہے. تو ہمارے آقا جہاں چاہتے تشریف لے جاتے.
پہاڑوں میں بھی
دامن برکاتہم عالیہ سے سوال عرض ہے. باپا کیا آپ کی اعلیٰ حضرت کے شہزادے مولانا مصطفیٰ رضا خان سے ملاقات ہوئی ہے؟ اگر ہوئی ہے تو کچھ یادگار واقعات بیان فرمائیں.
افسوس کہ میں ان کی زیارت سے مشرف نہ ہو سکا, حالانکہ مجھے پتا تھا میں بریلی شریف میں تشریف فرمائیں, اور کشش بھی تھی لیکن میں غریب آدمی پاکستان سے ہند جاؤں کیسے ملاقات کے لیے. اس وقت کوئی ایسی مطلب اسباب یا ایسا کوئی صورت تھی نہیں کہ میں زیارت کے لیے سفر کر سکوں, تو اس لیے وہ میری تو بہرحال نصیب کی بات ہے زیارت نہیں کر سکا, افسوس.
اللہ اللہ اللہ.
امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ آپ کو دیکھا گیا ہے کہ آپ ماشاء اللہ علماء کرام کی بہت عزت اور بہت زیادہ احترام کرتے ہیں اور اپنے چاہنے والوں کو بھی علماء کی قدر کرنے کا درس دیتے رہتے ہیں. پوچھنا یہ ہے کہ آپ کی زندگی میں علماء سے اتنی محبت کب سے اور کیسے یہ انداز شروع ہوا؟ کچھ مدنی پھول ارشاد فرمائے تاکہ سننے والوں, ہم سب سننے والوں کے دلوں میں بھی علماء کی عظمت اور زیادہ بڑھ جائے.
تو آہستہ 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 آدمی کو معلومات ہوتی ہے نا, اس سے ذرا عظمت تو بڑھتی ہے. بہار شریعت کے 16ویں حصے میں علم و تعلیم کا بیان, اس میں علماء کے فضائل لکھے ہیں, یہ پڑھے میں نے, ایک ذہن بنا. پھر اس پر میں نے کچھ اور مطالعے کیے تھے, وہ پہلے جو فضائل سنت تھی ایک لکھی تھی جو اب تو اس کو ہم نہیں مت درس دیتے, سمجھو وہ کل عدم کر دی, اب نہیں آ گئی نا تخریج کے ساتھ. اور تو اس کے لیے میں نے مزید کچھ کتابیں دیکھی علماء کے فضائل, ان میں سے ڈھونڈے. تو ظاہر مطالعہ کرتا ہے وہ آدمی, 50 صفحات دیکھے گا تو آدھے صفحے کا مضمون اس کو یوں ملے گا کہ چلو اس کو ہم لیتے ہیں اپنی کتاب میں. تو یوں ہمارا لے کے جوں جوں آدمی کو معلومات ہوتی ہے تو محبت بڑھتی ہے اور عزت بڑھتی ہے دل میں. تو یوں علماء کے بارے میں معلومات ہوتی رہی, پھر علماء کی صحبت اٹھائی تو عام آدمی اور علماء میں بڑا فرق دیکھا. صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آئیے ناظرین آپ کو ایک بڑا ہی انوکھا اور بڑا ہی پیارا منظر دکھاتے ہیں.
مدینے کے 12 سنتر میں آپ کو درخت کرتا ہوں اپنے قبل شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد عبدہ
اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ اشہد ان
محمد عبدہ ورسولہ.
مدینے یہ کنٹرول ہمارے دوار ہے,
ساری مستی مدینے کی گلیوں میں ہے، کیف سارے کا سارا مدینے. اب یہ کہ وہ یہ گلزار حبیب میں بھی مزہ آتا تھا، فیضان مدینہ میں بھی مزہ آ رہا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرا امیر اہل سنت سے یہ سوال ہے کہ کیا کوئی بزرگان دین میں کوئی بزرگ میمن تھے؟ کیا کوئی میمن بزرگ گزرے؟
بہت سارے گزرے ہوں گے. میمن کمیونٹی بھی پرانی قوم ہے، صدیوں پرانی قوم ہے. اس میں علماء بھی، اب بھی علماء ہیں، مشائخ ہیں. اب کسی کی شہرت ہوئی ہو اور ہو میمن، وہ مجھے یاد نہیں ہے. میمن بھی فرق ہے نا، ایک تو میمن کاٹیاواڑی میمن، ہم لوگ کہلاتے ہیں کاٹیاواڑی میمن، ایک ہوتا کچی میمن، سندھی میمن بھی ہوتے ہیں. ہالائی میمن، اوکھائی میمن، یہ بھی تقسیم ہے. لیکن اوکھا یہ ہے گجرات ہی میں، وہ ہم لوگ کہلاتے کاٹیاواڑی میمن، شاید یہ بھی کاٹیاواڑی میں آ جائیں گے، اوکھائی اور ہلائی بھی شاید ان میں ہوئے ہوں گے، پتہ نہیں، یاد نہیں. صلو علی الحبیب.
ہمارے درمیان ماشاءاللہ قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت موجود ہیں، اور ہمارے سامنے ان کا فیضان ساری دنیا میں جاری ہے، اور اتنی بزرگ ہستی ہمارے سامنے ہے جو خود بھی میمن ہے ماشاءاللہ. اللہ پاک ان کے فیضان کو مزید عام فرمائے.
میں توفیق بات کر رہا ہوں. الحمدللہ مدنی چینل کا وقتاً فوقتاً دیکھنے کو موقع ملتا ہے، خاص طور پر آپ کا علمی مذاکرہ، اسے دیکھ کر اور سن کر پرانی یاد تازہ ہو جاتی ہے. جب آپ نور مسجد میں تقریباً 40 سال سے زائد پہلے اسی طرح علمی مذاکرے میں حاضرین کے فی الوضی جوابات عنایت کرتے تھے، اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو جاری و ساری رکھنا. آمین. میری آپ سے درخواست ہے کہ میرے لیے اور میرے اہل خانہ کے لیے عافیت اور مغفرت کی دعا فرما دیں.
اللہ کریم آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو، سب کو بے حساب مغفرت سے مشرف فرمائے. آپ کی اپنی دعوت اسلامی ہے، اس کے لیے بھی آپ کام کرتے رہے. مجھے یاد ہے اسٹیل مل بھی ہم ساتھ گئے تھے، اپنے بیگ بھی کندھے میں اٹھایا تھا، اور بھی بعض جگہوں پر ہم نے بیانات کیے ہیں، مل جل کر کام کیا ہے. گلزار حبیب میں آپ نے بیانات فرمائے شروع کے دعوت اسلامی، بلکہ آپ تو پہلے کے ہیں، ہم دعوت اسلامی سے پہلے کئی انجمن اشاعت اسلام میں، مرکزی انجمن اشاعت اسلام میں مل کر کام کرتے تھے. اللہ قبول فرمائے، اللہ برکت دے، اخلاص نصیب فرمائے، اور بقیہ عمر جو بھی رہ گئی اللہ کریم ہمیں اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرما لے. یہ تو دعوت اسلامی سے پہلے کے میرے دوست ہیں، اشاعت اسلام میں یہ جنرل سیکرٹری ہوتے تھے ہمارے، میں شاید صدر ہوتا تھا. ارشاد اسلام کا.
مرکزی مسجد شورا بننے کے بعد ان کا کافی ساتھ رہا تھا ہمارے ساتھ.
جی ہاں جی, بہت قابل اسلامی بھائی ہیں. میں تو کہا کرتا تھا نا آپ کو, شاید کہا
جی مجھے فرمایا
یہ شورا کے رکن ہوتے اگر یہ ہمارے ساتھ اس طرح چل رہے ہوتے نا,
کئی دفعہ
صحیح نا, بہت صحیح تھے. لیکن اب بس ان کی اپنی خدا جانب کیا کرتے ہیں یہ بھی نہیں پتا. اب آواز بھی ایسی لگ رہی ہے کہ بزرگی آ گئی ہے, برسوں سے ان کی زیارت ہی نہیں کی میں نے. صلو علی الحبیب صلی اللہ
تعالی علی محمد.
امیر علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض ہے کہ آپ نے کورونا کے حوالے سے تعویذ ادا کیا ہے, دعا یہ ہے کہ جو آپ نے تعویذ ادا کیا وہ تعویذ آپ نے کیسے بنایا, یا آپ کو کیسے عطا ہوا, کسی بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ کی خواب میں آپ کو زیارت ہوئی اور انہوں نے عطا کیا ہو, کیسا ہی ہے, جواب عنایت فرما دیجیے گا.
اللہ اللہ.
جی جناب آئے
میدان میں,
آج راز بتا ہی دیں.
کوئی یہ بولوں نا مجھے کسی بزرگ نے خواب میں بتایا تو یہ تعویذ پھر اتنے بنا نہیں سکیں گے اپنے لوگ, انہیں خواب پر بڑا اعتماد کرتے ہیں, بیداری کا ٹھکانا نہیں ہے. میں نے داڑھی رکھ لی ہے, آپ نے خواب میں مجھے اگر کہا تھا داڑھی رکھنے کا, ارے یار بیداری میں روز چلاتا ہوں داڑھی رکھو واجب ہے, منڈا ناگرا میں تو گھاس ہی نہیں ڈالتے, تو خواب میں جا کے بولو تو مان لیتے. اگر خواب میں جانا اپنے اختیار میں نہیں ہے, اللہ دکھا دے کسی کو. تو بہرحال یہ کہ یہ تعویذ جو ہے نا میں نے خود ترتیب دیا ہے
ماشاءاللہ,
اردو میں میں نے یہ ترکیب بنائی, پھر میں نے عربی میں تعاون حاصل کیا اور اس طرح پھر تفتیش کروائی اپنے یہ دارالعلوم اہل سنت سے تفتیش نہیں کروائی, مطلب اور اپنے جو اسلامی بھائی ہوتے ہیں عربی جانتے ہیں مدنی ہیں تخصص فکیے میں اس طرح, تو یہ کر کے میں نے یہ سارا دیکھے بھول نہ رہ جائے نا, تو اس طرح یہ پیش کیا ہے, یہ تعویذات پیش کیے اور میں اپنے قلم سے لکھے ہیں اور یہ ساری ترتیب میری ہے. دیکھے اردو کے حساب سے کم از کم وہ 100% میری ہے یوں کہہ لو.
شروع میں آپ اپنا تحریری کام کہاں کیا کرتے تھے؟
میں نے اپنا تحریری کام تو اپنے گھر سے کیا, مسالین میں ہمارا گھر تھا. اب وہ گھر سر کہ وہ گھر تھا, وہاں ضرورت آنا جانا تو ہوتا تھا, تو یہ کہ گھر والوں کو پریشانی, پھر آخر کار میں نے وہاں سے ہجرت کی اور سید وزیر باپو وزیر حسین سید وزیر حسین شاہ صاحب نے آفر کی, تو ان کے گھر پہ ہم میرا خیال ہے پہلی ہماری مطلب منزل ہوتی گھر سے باہر نکلنے کے بعد آگرہ تاج کلری سائڈ پہ, اور وہاں ہم نے جو بھی کرنا تھا وہ کیا, تھوڑا بہت سچکا پڑتا نہیں تھا صحیح بات یہ. پھر آہستہ آہستہ مختلف گھر بدلتے رہے کہ اپنے گھر پہ ہوتا نہیں تھا اور لوگ ملنے آ جاتے تھے تو ہم اپنے حساب سے گراؤنڈ ہوتے تھے. ایک تو بولا آدمی حفاظتی امور کے تحت سیکورٹی میں گراؤنڈ ہوتا ہے,
یعنی لاک ڈاؤن کی اصطلاح تو اب آئیے, آپ تو بہت عرصے سے لاک ڈاؤن رہے ہیں.
تیری بھی کاموں کے لیے میں لاک ڈاؤن ہو جاتا تھا, اس طرح کچھ نہ کوئی کام ہو جاتا تھا. لاہور میں 12 ماہ جو بابا نام 12 ماہ جو میں رہا ہوں تو بھی لاک ڈاؤن کی ترقی ہوتی تھی. اب میں ہفتے کو بیان کرتا تھا, جمعرات کو ہفتہ وار اجتماع میں جاتا تھا, اس دوران پنجاب میں کہیں کہیں شہروں میں دورے بھی کرتا تھا, اور بقیہ وقت جو ہوتا تھا وہ جہاں رہتا تھا وہاں فیضان سنت کا کام کرتا تھا. نظر ثانی غالباً کتابت اور سب گھس گئی تھی یا پلیٹیں, اور تو اس کے وہ اس کا کام ہو رہا تھا تو میں کر رہا تھا, تو اس میں یکسوئی چاہیے نا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرا امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ امیر علیہ سنت کے پیچھے صوفے پہ جو کپڑا ہوتا ہے وہ کیا ہے؟
یہ کپڑا نہیں ہے, یہ دمبے کی کھال ہے, بکرے یا دمبے کی کھال پر بیٹھنے سے انکساری اور عاجزی پیدا ہوتی ہے.
میرا نام غلام محمد ہے, میں تونسہ شریف سے بات کر رہا ہوں. پیارے امیر علیہ سنت آپ کبھی تونسہ شریف میں تشریف لائے ہیں؟
توسہ شریف؟
جی
ہاں, توسہ شریف کی حاضری ابھی تک ہوئی نہیں ہے میری.
نہیں میں پیارے باپا جان, میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ آم لوگ بہت شوق سے کھاتے ہیں, تو آپ کو کون سا آم پسند ہے؟
پھر تو وہ آم کا اشتہار بن جائے گا میرا کہنا, آم مہنگے ہو جائیں گے تو. جو آم میٹھا میٹھا ہوتا ہے وہ پسند ہے.
ماشاء اللہ. ویسے آپ اپنی پسند کسی سے بتاتے نہیں ہیں, آپ سے کبھی بھی کچھ پوچھے تو آپ اس کو نارملی کوئی خاص برانڈ نہیں بتاتے, کوئی خاص اس کی نشانی نہیں بتاتے, اس کی کیا وجہ ہے؟
یہ نا, ایک تو ایک جیسے کہ اب میں کسی کا نام لوں, یہ کمپنیاں ہیں پتہ نہیں, نام برانڈیں چل رہی ہیں نا اس کی,
جی
یہ کہ ہم لوگ اشتہار نہیں دے سکتے نا, اشتہار بن جائے گا یہ. دوسرا یہ کہ بے اگر کسی چیز کا نام لوں گا نا, پھر یہ بھی امکان ہے کہ پھر بیچارے مجھے تحفے دینے شروع کر دیں گے, کون سا پھل پسند کرتے ہو تو میں بولوں فلاں, تو پھر اتنے آ جائیں گے کہ پھر وہ سڑتے رہیں گے, اتنے تو کھا نہیں سکتا.
تحفے پانے کے لیے تو آدمی کوششیں کرتا ہی رہتا ہے نا,
تو آنے دیں نا, پھر بانٹ دیجیے گا آپ.
وہ تو وہی کرنا پڑتا ہے, پھر بھی احتجاج کروں گا تو پھر سب آزمائش ہو جائے گی.
ماشاء اللہ.
شوگر اور بلڈ پریشر, اس وقت یہ پرابلم بھی بڑھتا ہی سنائی دے رہا ہے, بلڈ پریشر اور شوگر, تو آپ ان دونوں بیماریوں کے تعلق سے کیا تجویز کرتے ہیں کہ جن کو بلڈ پریشر ہے کیا وہ بلڈ پریشر ان کا ہمیشہ رہے گا, یا ان کو ایسا کیا کرنا چاہیے کہ ان کا بلڈ پریشر نارمل ہو جائے یا جان چھوٹ جائے؟ کہتے ہیں بلڈ پریشر سے جان چھوڑانا بہت مشکل کام ہے, اور شوگر بھی جب ایک بار ہو جاتی ہے تو پھر یہ مطلب ایسا لگتا ہے کہ جیسے اس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے مگر اسے شاید جان نہیں چھوڑوائی جا سکتی. کیا یہ دونوں ایسا ہی ہے کہ بی پی اور شوگر اگر ہو جائے تو اسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے کہ یہ بڑھ نہ جائے مگر اس سے خلاصی نہیں ممکن, کیا ایسا ہے؟ آپ
اللہ تعالیٰ نے جو بیماریاں اتاری ہیں ان کا علاج بھی اتارا ہے,
جی
سوائے بڑھاپے اور موت کے ہر بیماری کا علاج ہے. یہ الگ بات ہے کہ ڈاکٹر اس مرض کے علاج تک پہنچ نہیں پائے,
ٹھیک
ایسے کئی امراض ہیں, جیسے کینسر کو لا علاج بولتے ہیں, کینسر کے بھی علاج ہو جاتے ہیں, ایسا نہیں ہے مطلب, لیکن یہ کہا جاتا ہے اس کا علاج نہیں ہے. انیشل سٹیج پر اگر کینسر ہے تو بعض اوقات یہ کہ علاج ہو جاتا ہے, میں ایسے مریضوں کو جانتا بھی ہوں, برسوں تک پھر وہ چل رہتے زندہ رہتے ہیں, وہ مرض ان کو ہوتا نہیں ہے, ٹیسٹ کلیئر ہو جاتے ہیں. اسی طرح اور بھی کئی بیماریاں ہیں جن کا علاج ڈاکٹروں کے پاس نہیں ہے, ڈاکٹروں کو یہ نہیں کہنا چاہیے, محتاط الفاظ میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ مرض لا علاج ہے, یہ نہیں کہنا چاہیے کہ حدیث پاک میں جب آ گیا کہ بڑھاپے اور موت کے سوا ہر بیماری کا علاج, جو بیماری اللہ نے اتاری ہے اس کا علاج اتارا ہے, تو ڈاکٹروں کو اپنی ہار تسلیم کر لینی چاہیے. اب ڈاکٹر تو خود تو محقق ہوتا نہیں ہے نا ہر ڈاکٹر, تو یہ کہنا چاہیے کہ ابھی تک ہمارے طب میں یا ہماری میڈیکل میں اس کا علاج دریافت نہیں ہوا ہے, یہ خوف خدا والا ڈاکٹر ہوگا وہ وہی بات کرے گا جو میں نے کہا ہے. بہرحال یہ کہ میں انہی لوگوں کو جو اللہ سے ڈرتے ہیں میں یہ مشورہ دیتا ہوں, حکیم صاحبان بھی محتاط گفتگو کیا کرے, اور دعوے بھی نہیں کیا کرے کہ بھائی یہ 100% علاج ہے, جھوٹ ہے بالکل, 100% نہیں ہے, دیکھیں یہ فائنل ہے مطلب, اور یعنی متفقن علیہ سمجھو کہ یہ ان کا بھی طب کا مطلب یہ اصول ہے کہ کوئی بھی علاج یقینی نہیں ہوتا, یہ ظنی ہوتا ہے, ورنہ بخار کے مریض مرتے کیوں, بخار کے علاج تو ہزاروں دریافت ہیں.
یعنی ٹھیک ہوا تو ہوا, نہیں ہوا تو نہیں ہوا,
بالکل اللہ کے ہاتھ میں, اللہ کے اختیار میں, یہ ظنی ہے, یقینی نہیں ہے علاج, کنفرم نہیں ہوتا. کوئی بھی جو سمجھدار ڈاکٹر ہوگا, ہر ڈاکٹر کو پتا ہوتا ہوگا, یہ حکیم کو بھی پتا ہوتا ہوگا, لیکن بےچارے بعض وقت بے احتیاطی کر جاتے ہیں. خیر, تو بلڈ پریشر کا بھی علاج ہے, بلڈ پریشر کا میں مریض رہا ہوں,
اللہ اللہ شفا,
تو برسوں تک رہا ہوں, پھر میں نے وہ لکھنا شروع کیا اتفاق سے, وہ جس کا نام رکھا ہے پیٹ کا قفل مدینہ, اب اس نام کو تو بدلنا ہی چاہیے کہ یہ کسی کو سمجھ تو آتا نہیں ہوگا کہ یہ کیا ہے.
آپ نے نیچے لکھا بھوک کے
فضائل, جی تو یہ بھوک کے فضائل, بڑا نام یہ ہونا چاہیے ہمارا,
جی
بھوک کے فضائل, خیر تو یہ جب لکھنا شروع کیا تو لکھتے لکھتے میرا ذہن بنتا چلا گیا اور میں نے کھانے میں کمی کر دی اور اتنی کمی کر دی کہ کبھی ایسا بھی ہوا کہ مجھے چکر آ جاتے چلتے چلتے شام کے وقت، لیکن میں پیچھے نہیں ہٹا، میں کم کرتا رہا کھانا، یعنی کہ احتیاطیں کرتا رہا. آپ کو پتا ہی ہے کہ آپ نے دیکھا کہ وہ بوٹی بھی لینی ہے، ہڈی والی بوٹی، کہ اس میں ہڈی ہو تو بوٹی کا حصہ کم ہو.
مجھے وہ
ایک
مجھے وہ یاد آ رہا ہے ایک دفعہ آپ میں یوں اپنی نفس کے ساتھ تھوڑا سا وہ کھیلتا ہے کہ اتنا بڑا تھا کہ میں سمجھ گئی ہے اڈا میں نکالو نفس میں بوٹی ہے نکلا اڈا. یہ کافی چیزیں دیکھی تھی
تو میرا الحمدللہ مطلب یہ وزن بھی اچھا خاصا کم ہو گیا اس ٹائم پہ، جو میرا وزن تھا اس کے مقابلے میں کم ہونا شروع ہوا. اور میری مجھے نہیں پتا تھا کہ اس میں یہ میرا بلڈ پریشر چلا جائے گا، یہ پیٹ کا قفل مدینہ کا ذہن بنا، کم کھانا شروع کیا تو خود بخود میرا بلڈ پریشر، جہاں میں بلڈ پریشر کی ریگولر دوا لیتا تھا ٹیبلٹ کھاتا تھا تو وہ اب بھی کھا رہا تھا میں، اور بلڈ پریشر میرا لو رہنے لگا. پھر میں نے کارڈیولوجسٹ سے مشورہ کیا کہ میری یہ پوزیشن ہے میں کیا کروں، یعنی بلڈ پریشر لو رہنے لگا ہے اور بلڈ پریشر لو کرنے کی میں گولی کھا رہا ہوں اور یہ گولی بھی ڈاکٹر نے کہا ہوا ہے کہ قبر تک ساتھ جائے گی، یہ چھوڑنی نہیں ہے، یہ بلڈ پریشر کا یہی ہے کہ ان کو مشورہ ڈاکٹر یہ ہوتا ہے کہ تم نے مطلب کھانا بند نہیں کرنا، ایسے گولی بھی بند نہیں کرنی، یہ کھانا بند نہیں کرنا، یہ میں مطلب میرے اس کے ساتھ لگائی میں نے گرے، جو ڈاکٹروں کو بھی ہو سکتا ہے، سب کو تھوڑی پتا ہوتا ہے کہ اپنے یہ کھانا کم کر دیں گے تو بلڈ پریشر بھی ان کا صحیح ہو جائے گا، میں نہیں سمجھتا کم، ورنہ یہ مشورے دیتے، اب یہ بےچارے مشورے کیا دیں گے، خود بھی تو رہا نہیں جاتا نا، ہر ایک ڈاکٹر اور حکیم سب کھا پی رہے ہوتے ہیں، کھانے پینے کا تو فوڈ کلچر تو آپ کے سامنے ہی ہے. خیر تو میرے کو یہ اللہ نے تحفہ دیا، کرم فرمایا کہ میرا بلڈ پریشر، تو پھر ڈاکٹر نے مشورہ دیا کہ ٹینورمین یا جو بھی تم کھا رہے ہو وہ گولی پہلے آدھی کرو، اتنے دن آدھی کھاؤ، پھر اس کی بھی آدھی کر دو، اتنے دن یہ کھاؤ اس کی آدھی، پھر وہ بلڈ پریشر روز اس پر چیک بھی کرتے رہو وغیرہ، نظر رکھو تو پھر تم مطلب چھوڑ دینا. یوں میں نے تھوڑی تھوڑی کر کے وہ دوا جو تھی بلڈ پریشر ہائی والی چھوڑ دی. تو الحمدللہ اس کے بعد اس دوا کی طرف نظر اٹھا کے دیکھا نہیں ہے میں نے، پتا نہیں کتنے سال ہو گئے، کافی سال ہوئے، 12-15 سال تو ہو گئے ہوں گے شاید الحمدللہ. تو یہ اس کا مطلب اس کا علاج ہے ہائی بلڈ پریشر کا میرا ہو گیا، اس کا علاج ہے بھوک میں، کم کھانے میں، تیل چکناٹ وغیرہ کم کھانے میں اس کا علاج موجود ہے. اچھا تو اب جس کو بلڈ پریشر ہے نا ہائی، تو اس کو چکناٹ سے بچنا ہے، نمک سے اس کی پرہیزی ہے، ٹینشن بھی اس کے لیے مضر، ٹینشن سے بھی یہ ہائی ہوتا ہے، ایک تو یہ. اور دوسرا شوگر، شوگر مٹھاس کا استعمال بہت زیادہ ہے، بعض لوگ چائے بہت پیتے ہیں، بڑے بڑے کپ جس کو میں جگ بولتا ہوں، منی جگ ہوتے ہیں وہ پیتے ہیں، پھر میٹھے میں میٹھے چینی بھی ڈبل، وائٹ شوگر کو میں مطلب یعنی کہ وہ وائٹ پوائزن کہوں تو شاید تھوڑا تھوڑا چل جائے گا، وائٹ شوگر سے میں مطلب سیٹ نہیں ہوں، بچنے کی بھرپور میری مطلب میرے سوچ ہے اس سے. مٹھاس کھانی ہم گڑ کھاتے ہیں، چائے بھی میں گڑ کی، ہمارے یہاں گڑ کی چائے کی ترکیب ہے، تو گڑ کھائے یا پھر شہد استعمال کرے اچھا مل جائے خالص، تو مٹھاس کی جگہ سفید چینی گھر میں نہ ہی رکھے تو اچھا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ سب کی سمجھ میں میری باتیں آئیں گی کب، ڈاکٹروں کی بھی دعائیں جاری ہیں نا، اے اللہ ہماری روزی میں برکت دے، میں جی اسٹور والا بولے گا کروڑوں روپے کا میں نے مطلب لگا رکھے تو یہ بھی چلنی چاہیے، تو سب کا گزارا ہو رہا ہے. تو خیر تو یہ شوگر، ایک تو مٹھائی، مٹھائی کی دکان پر تو اپنے پابندی لگانے سے رہے، مٹھائی کے پروڈکشن کو ہم روکنے سے رہے، اپنے اوپر پابندی لگائے کہ مٹھائی کی طرف دیکھنا بھی نہیں ہے، تھوڑا سا لیتا ہوں इनका थोड़ा भी एक पीस दो पीस ये थोड़ा होता है, पहले पूरा पूरा डब्बा खा लेते होंगे ना, हम थोड़ा खाते हैं। सल्लू अला हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद।
कितनी प्यारी मीठी मीठी गुफ्तगू है तार की, कितनी प्यारी मीठी।